السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں۔ ریڈیو آپ کی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں، خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام، جس کے بعد آپ کے لیے آج اتوار کے روز پیش کرتی ہیں مدثرہ منظر خط، آپ کے خطوں کے جواب کا پروگرام۔ لیکن یہ پروگرام نیوز شو اس وقت آپ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ہوتا ہے۔ مدثرہ منظر کا پروگرام آپ سن سکیں گے پاکستان میں 9:30 اور بھارت میں 10 بجے۔ تو آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں میزبان بہجت کے ساتھ۔ پہلے حسب معمول خبریں، اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
نامعلوم حملہ آور کی فائرنگ سے اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کا مقامی ملازم ہلاک، وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل اختر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ، پشاور میں مسلسل بارشوں کے باعث معمولات زندگی متاثر، صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور پر مبصرین کی آرا منقسم، اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بالی ووڈ اسٹار سلمان خان نے یعقوب میمن کو پھانسی دینے کی مخالفت کی۔ متعدد سرکردہ شخصیات نے بھی صدر سے رحم دلانہ انداز میں غور کرنے کی اپیل کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر براک اوباما کے مطابق کینیا کو بے شمار خطرات اور مسائل کا سامنا ہے، لیکن وہیں پر ترقی کے امکانات بھی بے پناہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ترکی کی طرف سے شام میں داعش عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملوں اور عراق میں کرد باغیوں کے اڈوں پر گولہ باری کی کارروائی کی حمایت کرتا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کا دوسرا دور چند روز کے بعد پاکستان میں شروع ہونے والا ہے، تاہم تجزیہ کار اس کے نتائج کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اسی دوران شمال مشرقی افغانستان میں حکام نے تصدیق کر دی ہے کہ طالبان نے رات بھر میں ایک اہم فوجی چوکی پر قبضہ کر لیا، جبکہ 100 سے زیادہ افغان فوجیوں نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
افغانستان میں قیام امن کے لیے حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا دوسرا دور آئندہ چند روز میں ہونے جا رہا ہے، لیکن اس میں کسی ٹھوس پیش رفت کے بارے میں مبصرین کی رائے منقسم نظر آتی ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات کی میزبانی پاکستان نے کی تھی، جو رواں ماہ کے اوائل میں اسلام آباد کے قریب سیاحتی مقام مری میں منعقد ہوئی، اور اس میں امریکہ اور چین کے نمائندے بھی موجود تھے۔ دوسری ملاقات کے بارے میں افغان اعلی امن کونسل کے بعض عہدیداروں کی طرف سے یہ اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ مذاکرات کا دوسرا دور چین کے شہر ارمچی میں ہوگا، لیکن پاکستانی عہدیدار کے بقول یہ ملاقات بھی پاکستان میں ہی منعقد ہو رہی ہے۔ مذاکرات کے پہلے دور کو امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری نے جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا تھا، لیکن گزشتہ ہفتے افغان طالبان کے رہنما ملا عمر سے منسوب ایک بیان میں مری میں ہونے والی ملاقات کا تذکرہ تو نہیں کیا گیا، تاہم حکومت سے بات چیت کے عمل کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ اس تناظر میں پاکستان کے مبصرین اس مذاکراتی عمل کے بارے میں منقسم رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ کابل میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مذاکرات کی اصل حیثیت اور طالبان کی طرف سے اس کی حمایت کے بارے میں متعدد سوالات نے جنم لیا ہے، جن کے جوابات ملنا ضروری ہیں۔
لگتا ایسے ہے کہ کچھ دو باتیں ہیں، ایک تو بہت زیادہ پریشر کا سامنا ہے ان کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے، اور اس پریشر کے نتیجے میں وہاں کچھ 2-3 گروپس جو ہیں وہ شاید بن رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس پروسیس کی حمایت کرتے ہیں اور کچھ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور مخالفت میں زیادہ تر وہی لوگ پیش ہیں جو کہ محاذوں پہ لڑ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ملا عمر سے رابطہ ممکن نہیں ہے، اس لیے جو ان کے فیلڈ کمانڈرز ہیں وہ بھی خود ہی آپریٹ کرتے ہیں، کسی شورا یا سینٹرل آرگنائزیشن سے انسٹرکشن لیے بغیر اپنی پالیسی خود بناتے ہیں۔
تاہم سلامتی کے امور کے ماہر اور سابق بریگیڈیئر اسد منیر کے خیال میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، جسے مزید آگے لے کر جانا چاہیے۔
ایک تو انہوں نے لچک دکھائی ہے طالبان نے، پہلے ان کا سٹانس یہ تھا کہ جب تک فوجی باہر نہیں جاتے بات نہیں کریں گے، وہ تو انہوں نے چینج کر دیا نا، تو تھوڑا سا لچک یہ دکھائیں گے آئین کے اوپر جو 2004 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں وہ امینڈمنٹ چاہیں گے۔ تو میں تو کافی ہوپ فل ہوں، سب طالبان اس میں نہیں آئیں گے، کوئی گروپ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں ہم اتنے سال لڑے تو ابھی کیوں، جب سب کچھ امریکہ جا رہا ہے تو ہم کیوں ان کے ساتھ بات چیت کریں، ہمیں چاہیے قبضہ کریں۔
پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے افغانوں کی زیر قیادت اور ان کی شمولیت سے ہونے والی مصالحتی کوششوں کی بھرپور حمایت اور تعاون جاری رکھے گا۔ ادھر افغانستان میں طالبان کی تشدد پر مبنی کارروائیاں بھی جاری ہیں، اور اتوار کو حکام کے بقول شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں شدت پسندوں نے ایک اہم فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان نے 1993 کے ممبئی حملوں کے الزام میں یعقوب میمن کو پھانسی کی سزا کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان حملوں کے ماسٹر مائنڈ اور اصل مجرم ٹائیگر میمن کو پکڑا جانا چاہیے جو مفرور ہے، اور اس کے بجائے اس کے بھائی کو موت کی سزا دینا غلط ہے۔ تاہم بات کو سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں شدید نکتہ چینی کے بعد سلمان خان نے اپنے بیان کو واپس لے لیا اور لکھا کہ ان کی ٹویٹس کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس پر وہ معذرت خواہ ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دلی سے سہیل انجم۔
ممبئی کے سلسلے وار بم دھماکوں کے مجرم یعقوب میمن کی پھانسی کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب بالی ووڈ اسٹار سلمان خان نے پھانسی کی سختی سے مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے بڑے بھائی ٹائیگر میمن کو پکڑو اور اسے پھانسی دو۔ انہوں نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے یکے بعد دیگرے کئی بیانوں میں کہا کہ یعقوب کو پھانسی دینا ناانصافی ہے۔ انہوں نے مفرور ٹائیگر میمن پر بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ وہ کیسا بھائی ہے۔ یاد رہے کہ 1993 کے سلسلے وار بم دھماکوں کے معاملے میں یعقوب میمن کو عدالت نے سزائے موت سنائی ہے اور اسے 30 جولائی کو پھانسی دی جانی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کی رحم کی دو اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ اس نے تیسری اپیل داخل کر کے کہا ہے کہ اس کو پھانسی دینے کی تاریخ مقرر کرنے میں ضابطوں کی پابندی نہیں کی گئی، عدالت عظمیٰ پیر کو اس پر سماعت کرے گی۔ سلمان خان کے بیان پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس کے والد سلیم خان نے اس کے بیان کو سنجیدگی سے نہ لینے کی اپیل کی اور کہا کہ سلمان پورے معاملے سے لا علم ہے اور یہ کہ اس کا بیان بے معنی ہے۔ سرکاری وکیل اجول نکم نے سلمان کے ذریعے یعقوب کو بے قصور کہنے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے توہین عدالت قرار دیا اور کہا کہ اس پر سلمان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بی جے پی کے متعدد لیڈروں نے سلمان کے بیان کو انسداد دہشت گردی کی حکومت کی کوششوں کے منافی قرار دیا اور سلمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے سوال اٹھایا تھا کہ راجیو گاندھی اور پنجاب کے وزیر اعلی بینت سنگھ کے قاتلوں، بابری مسجد انہدام کے ذمہ داروں اور ممبئی فسادات کے قصوروانوں کو سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ ان کے بیان کو بھی ملک، آئین اور عدالت کے خلاف بتایا جا رہا ہے۔ ادھر بم دھماکوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ ٹائیگر میمن کو موت کی سزا سنانے والے جج جسٹس پی ڈی کوڈے نے کہا کہ سلمان کا بیان اس کا ذاتی بیان ہے۔ دریاسنا 40 سرکردہ شخصیات نے صدر جمہوریہ کے نام ایک عرضداشت میں کہا کہ انہیں یعقوب میمن کے معاملے پر رحم دلانہ انداز میں غور کرنا چاہیے۔ اس پر شتروگھن سنہا، نصیر الدین شاہ، مہیش بھٹ، پرکاش کرات، سیتارام یچوری، رام جیٹھ ملانی اور دیگر شخصیات نے دستخط کیے ہیں۔ اس سے قبل جسٹس پنچانند جین، جسٹس پی بی سامنت اور رکن پارلیمنٹ ماجد میمن سمیت متعدد شخصیات بھی صدر سے رحم کی درخواست کر چکی ہیں۔ خفیہ ایجنسی را کے ایک سابق اعلی عہدیدار آجہانی بیرمن نے بہت پہلے ایک غیر مطبوع مضمون میں لکھا تھا کہ یعقوب میمن نے بھارت آ کر حکومت اور ایجنسیوں کی بہت مدد کی تھی، لہذا اسے پھانسی دینا مناسب نہیں ہوگا۔ اب ان کا یہ مضمون متعدد اخبارات اور ویب سائٹوں میں شائع ہوا ہے۔ وہ یعقوب میمن کو واپس لانے کے آپریشن کے انچارج تھے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ہرجیت سنگھ بیدی نے اس مضمون کے حوالے سے اپنے ایک تفصیلی مضمون میں لکھا ہے کہ ایجنسیوں نے یعقوب میمن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کی پابندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان تمام حقائق کو جو کہ سزائے موت کے منتظر قیدی کے جرم کو ہلکا کرنے والے ہوں عدالت کے سامنے رکھا جانا چاہیے۔ اس کی ذمہ داری اس تقاضا پر بھی عائد ہوتی ہے۔ دریاسنا ممبئی میں سلمان خان کے گھر کے باہر سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ پولیس نے اس اندیشے کے تحت کہ بعض افراد حملہ کر سکتے ہیں یہ احتیاطی قدم اٹھایا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں شدید بارشوں سے سیلاب کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ 300,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اتوار کے روز شدید بارش کی وجہ سے پشاور اور چارسدہ کے درمیان رابطے منقطع ہو گئے، جبکہ پنجاب میں مظفر گڑھ اور سندھ میں گھوٹکی کو سیلاب سے شدید خطرے کی اطلاعات ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کی شمال مغرب میں مسلسل بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پیش آنے والے واقعات میں اتوار کو مزید 7 لاشیں برآمد ہونے پر مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق جانی نقصان کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں کم از کم 5,00,000 افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں دیہات بھی زیر آب آ چکے ہیں، جہاں امدادی کارکن متاثرہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور ان میں امدادی سامان تقسیم کرنے میں مصروف ہے۔ اتوار کو خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی اور یہ پانی متعدد علاقوں میں داخل ہونے سے وہاں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ پشاور کو چارسدہ سے ملانے والی سڑک بھی شدید بارش اور سیلابی پانی سے متاثر ہوئی، جس سے ان دونوں شہروں کے درمیان رابطہ کئی گھنٹوں تک عملاً منقطع رہا۔ اب تک ضلع چترال اور اس کی گرد و نواح میں سیلاب نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے، جہاں تقریباً 3 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ کئی پل اور رابطہ سڑکیں متاثر ہونے کی وجہ سے دور دراز علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکلات کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے۔ پنجاب کی جنوبی اضلاع میں بھی سیلاب سے خاصا نقصان ہو چکا ہے اور یہاں بڑے رقبے پر کڑی فصلیں اور مویشی بھی سیلابی پانی سے متاثر ہوئی ہے۔ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے بعض اضلاع بھی مسلسل بارشوں کی وجہ سے نالوں میں آنے والے طغیانے سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ جنوبی صوبہ سندھ میں سیلاب کے ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے حکام کے بقول ہنگامی طور پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ امدادی کاموں میں دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج بھی سرگرم ہے، جس کے اہلکار کشتیوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ پاکستان کو گزشتہ 5 سالوں سے ہر سال مانسون کے موسم میں سیلابوں کا سامنا رہا ہے، جس کی وجہ سے بھاری جانی نقصان کے علاوہ بڑے پیمانے پر املاک، بنیادی ڈھانچہ اور نقد آور فصلیں بھی متاثر ہو چکی ہے۔ شمیم شاید، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے زخمی ہونے والا شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ محمد وسیم ہفتے کے روز کشمیر کے متنازع علاقے میں چیری کوٹ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے اس پار سے بھارتی فائرنگ کے دوران زخمی ہوا تھا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ متنازع علاقے کشمیر میں عارضی سرحد کے پار سے بھارتی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے زخمی ہونے والا شہری ہلاک ہو گیا ہے۔ محمد وسیم نامی شہری کا تعلق پاکستانی کشمیر سے بتایا جاتا ہے، جو حکام کے بقول ہفتے کو چڑی کوٹ سیکٹر میں بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ کے دوران گردن میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس شخص کو راولپنڈی کے ایک فوجی اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ اتوار کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ کشمیر کو منقسم کرنے والی عارضی حد بندی یعنی لائن آف کنٹرول کے آر پار فورسز کی فائرنگ کے تبادلوں سے ہونے والی ہلاکت کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستانی فوج کے اس دعوے پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس سے قبل رواں ماہ ایسے ہی واقعات میں دونوں جانب 5 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں، ان میں سے 4 کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اسلام آباد نے فائر بندی کی خلاف ورزیوں پر گزشتہ ہفتے بھارت سے احتجاج کرنے کے علاوہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن برائے پاکستان و بھارت سے بھی اس کا نوٹس لینے کی درخواست کی تھی، جس پر اوائل ہفتہ مبصر مشن کے عہدیداروں نے پاکستانی کشمیر میں سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ سے متاثرہ دیہاتوں کا دورہ کیا تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ رواں ماہ ہی روس کے شہر اوفا میں پاک بھارت وزرائے اعظم کی ملاقات میں دو طرفہ کشیدگی اور سرحد پر پیش آنے والے تشدد کے واقعات کے تدارک کے لیے اقدام پر اتفاق کیا گیا تھا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت کی قیادت یہ سمجھ چکی ہے کہ پاکستان کے ساتھ پرامن تعلقات ہی اس کے مفاد میں ہیں، لیکن بعض عناصر اب بھی تناؤ کی فضا برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
ایک خاص طبقہ یہ ذہن رکھتا ہے انڈیا میں، نیو دہلی میں، کہ پاکستان اقتصادی اور معاشی طور پر جتنا زیادہ مستحکم ہوگا، سماجی طور پر اتنا زیادہ وہ بہتر آگے بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے عسکری معاملات میں مزید مستحکم ہوتے جائیں گے۔ تو پاکستان کو مسلسل ایک تکلیف میں رکھنا اس بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ ہے، کہ پاکستان کو مسلسل ایک تکلیف میں رکھنے سے یہ ہے کہ پاکستان اپنے سارے وسائل جو ہے وہ جنگ پہ لگاتا رہے گا اور اقتصادی ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکے گا۔ کیونکہ انڈیا میں بقول جمنا داس اختر کے، بھوپانی سنگھ گپتا کے، کہ اگر پاکستان اپنے عسکری معاملات سے ہٹ جاتا ہے تو پاکستان کو تائیوان یا کوریا یا ملیشیا بننے میں کوئی 10-15 برس ہی درکار ہوں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے ان کے بھی حق میں بہتر ہوگا، اقتصادی طور پر مستحکم انڈیا اور معاشی طور پر مستحکم پاکستان اس خطے کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے، دنیا کے لیے بھی اچھا ہے۔ جو بات طے کی گئی دونوں لیڈران کے درمیان کہ دہشت گردی کے خلاف पॉवर्टी के खिलाफ मिलके करेंगे, तो ये अमल जो है, योर स्पिरिट जो है, ये जारी रहनी चाहिए।
ताल्लुकात को मामूल पर लाने की अब तक की जाने वाली कोशिशें ताहाल समरबार नहीं हो सकी, जबकि अमरीका भी ये कह चुका है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी खित्ते की तरक्की और सलामती के लिए मुजर है, लिहाजा इन्हें अपने तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए बाहमी तौर पर हल करने चाहिए। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पुलिस ने बताया है कि इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने के एक मुलाजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इकबाल बेग यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी में काम करता था। हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। इस्लामाबाद से जलील अख्तर की रिपोर्ट।
इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने का एक मकामी कारकुन नामालूम हमला आवर की फायरिंग से हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया एतवार को ललसुब रिहायशी इलाके सेक्टर G91 में पेश आया। मुतल्लिका थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर खालिद अवान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को वाकये की तफसीलात बताते हुए कहा कि मकतूल इकबाल बेग अमरीकी सिफारतखाने में काम करते थे, जहां से रात देर गए। जब वो अपने घर के करीब पहुंचे तो वहां मौजूद एक मुसल्ला शख्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उनके बकौल इसी इसना में इकबाल बेग का भाई भी घर से बाहर निकल आया और उसकी हमला आवर के साथ हाथापाई हुई, और इस दौरान गोली लगने से इकबाल बेग हलाक हो गया।
इनका जो भाई था जिसने दरवाजा खोला, उसने और उसको पकड़ने की कोशिश की है, उन्होंने उसका पिस्टल को पकड़ने की कोशिश की। दूसरा जो भाई है सरवर बेग, जिनकी मदियत में पर्चा हुआ है, तो साथ ही ऐसे हुआ है कि इनको धिक्का मारा एक भाई को, ये नीचे गिर गए। दूसरे भाई के साथ वो गुथम गुथा हो गया, वो भी नीचे गिर गए। उसने एक फायर किया जो ऊपर चला गया, दूसरा फायर चेस्ट में लग गया जो डिसीज्ड है।
अमरीकी सफारथाने की तरफ से इस वाकये पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि सफारथाने के मुतल्लिका लोग जाय वकूआ का मुआयना कर चुके हैं। खालिद अवान का कहना है कि मकतूल का ताल्लुक इस्माइली बरादरी से बताया जाता है, ताहम उनका कहना है कि कत्ल के असल मुहरकात के बारे में तफ्तीश के बाद ही वसूक से कुछ कहा जा सकता है। हालिया महीनों में इस्लामाबाद में भी स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें देखने में आ चुकी हैं, जबकि फिरका वाराना तशद्दुद के वाकयात मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जुड़वां शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी होते रहे हैं। पुलिस ने इस वाकये की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। ये अमर काबिल जिक्र है कि रवां साल मई में कराची में शिदत पसंदों ने इस्माइली बरादरी से ताल्लुक रखने वालों की एक बस पर हमला करके 40 से जायद अफराद को हलाक कर दिया था। मोहम्मद जलील अख्तर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
अमरीका के सदर बराक ओबामा ने कहा है कि केन्या को बेशुमार खतरात और मसाइल का सामना है, लेकिन जहां तरक्की के इम्कानात भी बेपनाह हैं। मिस्टर ओबामा ने दारुल हुकूमत नैरोबी में अपनी एक तकरीर में इस मशरकी अफ्रीकी मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अपने दो रोजा दौरे का इख्तिताम किया। सदर बराक ओबामा के अल्फाज थे, आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई हद ही नहीं। ये अल्फाज उन्होंने केन्या के नौजवानों को पैगाम के तौर पर दिए। नैरोबी में इतवार के रोज सदर बराक ओबामा के खिताब से मुतालिक मजीद तफसीलात आरू पांडे की रिपोर्ट में नीलोफर मुगल से सुनिए।
I am proud to be the first American president to come to Kenya. And of course I'm the first Kenyan American to be president of the United States.
सदर बराक ओबामा कह रहे हैं कि मुझे फख्र है कि मैं पहला अफ्रीकी अमरीकी सदर हूं जिसने कीनिया का दौरा किया है, और यकीनन मैं पहला कीनियाई निजाद अमरीकी हूं जो अमरीका का सदर है। पुरजोश इस्तकबाल के साथ कीनियाई बाप के इस बेटे ने ये मुतालबा करते हुए इस मगरबी अफ्रीकी मुल्क का ये तारीखी दौरा ख़त्म कर लिया है कि इस मुल्क के नौजवान तरक्की की राह पर गामजन रहेंगे, जिससे बदनवानी, दोस्त परवरी और कबाइलियत का खात्मा होगा। सदर बराक ओबामा 4000 तालिब इल्मों से भरे एक स्टेडियम से खिताब करते हुए कह रहे थे कि ये पेशरफ्त बदनवानी से पाक मुआशरे, दूसरों के इख्तिलाफी ख्यालात का एहतराम करने और इत्तेहाद पर मबनी होनी चाहिए। उनके अल्फाज हैं,
I want to be very clear here, a politics that's based solely on tribe and ethnicity is a politics that's doomed to tear a country apart.
सदर बराक ओबामा कह रहे हैं कि मैं यहाँ ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि वो सियासत जो सिर्फ और सिर्फ कबाइल और नस्ल पर मबनी हो, वो सियासत मुल्क को तकसीम करने का सबब बनती है। ये एक नाकामी है, ख्यालात की नाकामी। मिस्टर ओबामा ने ये बयानात ऐसे में दिए जब कीनिया के हुकाम पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस्लामी दहशतगर्द ग्रुप अलशबाब के खिलाफ जंग में मुसलमान अकलियत और नस्ली सोमाली आबादी को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। امریکی لیڈر کا کہنا ہے کہ وہ کینیا ایک دوست کی حیثیت سے آئے تاکہ یہ ملک ایک مضبوط جمہوری حکومت، تمام لوگوں کے لیے مواقع اور قومی شناخت کے ایک احساس پر آگے بڑھ سکے جو تنازعات کو مسترد کرتا ہے۔
پروگرس ریکوائرز دیٹ یو آنیسٹلی کنفرنٹ دی ڈارک کارنرز آف آور اون پاسٹ۔
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ماضی کے تاریخ پہلوؤں کا ایمانداری سے مقابلہ کریں، اپنے شہریوں کے لیے حقوق اور مواقع میں اضافہ کریں اور اس ملک میں اختلافات اور تنوع کو طاقت کی نظر سے دیکھیں، جیسا کہ ہم امریکہ میں اپنے ملک کے تنوع کو ایک کمزوری کی بجائے طاقت سمجھتے ہیں۔ مسٹر براک اوباما نے اس وقت تالیوں کی مزید گونج سنی جب انہوں نے ملک میں خواتین اور لڑکیوں کو دبانے کے لیے قدیم روایات کے خلاف پرجوش انداز میں بات کی۔
Treating women as second-class citizens is a bad tradition. It holds you back.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت دینا ایک بری روایت ہے جو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ جنسی تشدد اور گھریلو تشدد کا کوئی جواز نہیں، نوجوان بچیوں کے جنسی اعضاء کو قطع کرنے کی کوئی وجہ نہیں، ایک مہذب معاشرے میں بچوں کی جلد یا زبردستی کی شادی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ روایات صدیوں پرانی ہیں اور 21ویں صدی میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ ان الفاظ اور صدر کی اس بات پر کہ لڑکیوں کو تعلیم دی جائے، ڈے سٹار یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ایمی گاچینی کہتی ہیں،
When we feel amazing because that is, as a woman, that is what I want to hear, because one day maybe I want to be in politics.
صدر کی ان باتوں سے میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ ایک خاتون کی حیثیت سے میں یہی سننا چاہتی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں سیاست میں آنے کا ارادہ کروں، اور افریقہ میں قوانین اور رسم و رواج کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ میں نشستیں حاصل نہیں کر سکیں گے۔ 21 سالہ گریس کریو نے مسٹر اوباما کے خطاب کو ناقابل یقین اور باعث تحریک قرار دیا۔ ہم لوگ بھی بڑے کام کر سکتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں جنہوں نے ہمیں تحریک دی ہے۔ کینیائی نژاد والد کے بیٹے جو امید کے پیغام کے ساتھ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے، کینیا کے آئندہ نسل کے لیے بھی یہی پیغام لے کر آئے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر براک اوباما نے اتوار کے روز نیروبی کا اپنا 3 روزہ دورہ ایک ایسی ذاتی تقریر پر ختم کیا جس میں انہوں نے کینیا سے اپنے والد کے تعلق پر بات کی۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
صدر اوباما نے خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے امید کے ایک تصور پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مواقع کینیا کے لوگوں کے منتظر ہیں۔ ان کے الفاظ،
یونگ ایمبیشس کینیان ٹوڈے شڈ ناٹ ہیو ٹو ڈو واٹ مائی گرینڈ فادر ڈڈ اینڈ سرو ا فورن ماسٹر۔ You don't need to do what my father did and leave your home in order to get a good education and access to opportunity.
کینیا کے ایک پرعزم نوجوان کے لیے ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے کہ وہ وہی کچھ کرے جو میرے دادا نے کیا اور ایک غیر ملکی آقا کی خدمت کی۔ آپ کو وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جو میرے والد نے کیا، اور اچھی تعلیم کے حصول کے مواقع تک رسائی کے لیے اپنا گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کینیا کی ترقی کی وجہ سے، آپ کی صلاحیت کی وجہ سے آپ اپنا مستقبل یہاں اور اس وقت بنا سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر براک اوباما کے، جنہوں نے ہفتے کے روز کہا کہ امریکہ اور کینیا دہشت گردی کے خطرے کے خلاف متحد کھڑے ہیں، لیکن صدر کینیاٹا نے ہم جنس پرستوں کے حقوق کے بارے میں صدر اوباما سے اختلاف کیا۔ کینیا کے لوگوں کے لیے ہم جنس پرستی کا مسئلہ درحقیقت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اپنے لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والے روزمرہ کے دوسرے مسائل پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے صدر اوباما سے صحت کے جن مسائل پر گفتگو کی ہے وہ انتہائی اہم ہیں۔ یہ الفاظ تھے کینیا کے صدر مسٹر کینیاٹا کے۔ مسٹر اوباما کے افریقہ کے دورے کے پس منظر میں انسانی حقوق پر خدشات کا بہت عمل دخل ہے۔ امریکہ سے روانگی سے قبل انسانی حقوق کے گروپس نے ان پر کینیا اور ایتھیوپیا دونوں ملکوں میں بنیادی حقوق کی اصلاحات کے لیے اپیل کرنے پر زور دیا تھا۔ صدر اوباما اتوار کے روز افریقہ کے دوسرے ملک ایتھیوپیا جائیں گے اور عہدے پر موجود اس ملک کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بن جائیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے صدر نے سرکاری ٹیلی ویژن پر اتوار کے روز خطاب کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ شام کی فوج کو باغیوں کے ساتھ لڑائی میں کچھ علاقوں کو چھوڑنا پڑا ہے، جس کے لیے انہوں نے جواز دیا ہے۔ اور امریکہ ترکی کی طرف سے شام میں داعش عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملوں اور عراق میں کرد باغیوں کے اڈوں پر گولہ باری کی کارروائی کی حمایت اور پشت پناہی کر رہا ہے. اور صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک ہوٹل کے باہر کار بم دھماکے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے. اس ہوٹل میں چین اور مصر کے سفارت خانے ہیں. اور شام میں ترکی بھی اب داعش کے خلاف لڑائی میں شریک ہو چکا ہے اور شام کی فوجیں داعش کے زیر قبضہ علاقوں میں پیش قدمی کر رہی ہیں. عہدیداروں کے مطابق بہتر نتائج کی توقع ہے. قاہرہ سے حیدر مردوک کی رپورٹ. نیلوفر مغل سے.
تقریباً ایک سال پہلے امریکہ کے صدر باراک اوباما نے عراق اور شام کی سرزمین پر لڑنے والے فوجیوں کی تربیت اور انہیں مسلح کرنے کی بات کی تھی تاکہ وہ خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ یا ISIS یا ISIL یا اس نام کی عربی اصطلاح داعش کے خلاف لڑ سکیں. چند روز پہلے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر عراق میں تھے. اپنے اس دورے میں ان کا کہنا تھا
We will defeat Daesh because civilization always wins over barbarity. But to defeat Daesh,
ہم داعش کو شکست دیں گے کیونکہ تہذیب ہمیشہ بربریت پر غالب آتی ہے. لیکن داعش کو شکست دینے کے لیے ہمیں باصلاحیت فورسز کی ضرورت ہے جنہیں ہم یہ ہدف حاصل کرنے کا اہل بنا سکیں اور ان کی مدد کر سکیں, اور ہم یہ کریں گے. اور ان فورسز کو اس قابل بنانے کے لیے مؤثر انتظامی بندوبست کی ضرورت ہے. اس مہینے کے شروع میں ایش کارٹر نے کہا تھا کہ داعش سے لڑائی کے لیے اعتدال پسند باغیوں کو تربیت دینے اور مسلح کرنے کا منصوبہ سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے, اور اس سال ہزاروں افراد کی تربیت کے منصوبے کی بجائے صرف 60 افراد کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ شام سے متعلق اس منصوبے پر کبھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ ڈویژن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیرا لیا ویتسن کا اس بارے میں کہنا ہے
It's not clear that a real moderate Syrian opposition any longer exists. The moment to have supported moderates calling for democratic change.
یہ واضح نہیں ہے کہ آیا شام کی حقیقی اعتدال پسند حزب اختلاف اس وقت اپنا وجود رکھتی ہے. شام میں جمہوری تبدیلی کا مطالبہ کرنے والے اعتدال پسندوں کی مدد کا وقت غالباً ان کی جانب سے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے قبل ہونا چاہیے تھا. وہ کہتی ہے کہ خصوصی طور پر امریکہ اس خانہ جنگی کو نظر انداز کرتے ہوئے جو اولاً لوگوں کو باغی بناتی ہے, داعش کے خلاف لڑنے کے لیے حکومت مخالف باغیوں کو مدد دینا چاہتا ہے. شام کی وزیر خارجہ ولید مولم کہتے ہیں کہ امریکی قیادت کی دیگر اتحادی کوششوں نے داعش کو شام میں علاقوں پر قبضے سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے.
جرى حديث كثير عن تحالف اقليمي لمكافحة الارهاب.
وہ کہہ رہے ہیں کہ شام میں دہشت گردی کے ساتھ کامیابی سے لڑنے کے لیے ایک نئے علاقائی اتحاد کی ضرورت ہے, اور یہ کہ شام کی فوج ان کے خلاف حملے کر رہی ہے.
استراتیجی لجنہ الوقت الحالی ہی متابعة تقدم باتجاہ مدینة تدمر وتحرير جميع
تاریخی مقام پلمیرا کے مضافات میں شام کے اس عہدیدار نے کہا کہ سرکاری فورسز کا منصوبہ یہ ہے کہ اس تاریخی شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا جائے. سرحد پار سے پہلی بار ترک جنگی طیارے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر حملے کر رہے ہیں, اور ترکی میں ان کی مشتبہ حامی گرفتار کیے جا رہے ہیں. کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ مغربی ملکوں کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کے مقابلے میں علاقائی کوششیں زیادہ بارآور ثابت ہو سکتی ہیں, کیونکہ قریبی ملکوں کا نہ صرف داعش کے خلاف جنگ میں بلکہ وہاں جاری خانہ جنگی میں بھی بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے عہدیدار وٹسن کہتی ہیں کہ امن مذاکرات جن میں انتہا پسند گروپس شامل نہ ہوں خانہ جنگی ختم کرنے کا واحد راستہ ہے, لیکن جیسا کہ داعش زور پکڑ رہی ہے ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات مان پڑ سکتے ہیں.
Some kind of a peace deal, obviously to the exclusion of the extremist Islamist groups. Whether or not that's practically feasible.
یہ انتہا پسند مسلح گروپس شام میں اس وقت زمین پر جتنی زیادہ عسکری قوت رکھتے ہیں اس کے پیش نظر یہ کہنا دشوار ہے کہ عملی طور پر یہ ممکن ہے یا نہیں. دوسرے کئی تجزیہ کار اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ شام کی جنگ میں علاقائی شمولیت نے بھی شام میں خانہ جنگی میں شدت پیدا کی ہے, کیونکہ بیرونی ملکوں اور گروپس کی جانب سے شام کے جنگی میدانوں میں پراکسی لڑائی لڑی جانے کی وجہ سے داعش کو اپنے قدم مزید پھیلانے کا موقع فراہم ہوا ہے. شام میں داعش کے خلاف مقابلے کا کوئی واحد بہترین طریقہ موجود نہیں ہے, اور خانہ جنگی کے وطن سے کوئی فاتح برآمد نہیں ہوگا. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خط آپ کے اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر. پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل اور انجینئر رشوان کالے. کہیے کیسے ہیں آپ سب, خیریت سے ہیں؟ پاکستان میں سیلاب کی خبریں پریشان کن ہیں. چترال کے بعد پشاور میں, لنڈی کوتل میں, پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلاب سے لوگ بہت پریشان ہیں. ہر سال سیلاب آتے ہیں, لوگ اسی طرح اپنے مال و اسباب حتیٰ کہ چھت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. پھر پانی اتر جاتا ہے اور انسان اپنے گھروں دے پھر تعمیر کرنے شروع کر دیتا ہے. ایسے میں وہ لوگ جو اختیار رکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہمدردی جتانے آ جاتے ہیں, مگر ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جب موسم خشک تھا, پانی کا خطرہ نہیں تھا, تب کوئی بند باندھا کیوں نہیں گیا, کوئی بند مضبوط کیوں نہیں کیا گیا, انتظام کیوں نہیں کیا گیا. پانی گھر کی دہلیز تک آ جائے تو پھر تو تباہی ہوتی ہی ہے, اسے اس سے پہلے روکنا ہوتا ہے. آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ سیلاب ہر سال آتے ہیں مگر ان کا سد باب کوئی نہیں کرتا, اور پھر جب اتنی بڑی تباہی ہو جاتی ہے تو جو لوگ ہر سال یہ دکھ اٹھاتے ہیں کبھی کسی ان کے ہاتھ کسی کے گریبان تک کیوں نہیں جاتے. اگر ہمیں کمزور ہی رہنا ہے تو آفتوں کا گلا نہیں کرنا ہوگا. آپ اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں. مفت کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800 777 789.
میری باہوں پہ تیری زلف جو لہرائی ہے, میں نے سمجھا کہ بیاباں میں بہار آئی ہے.
تیرے ہاتھوں نے میری زلف جو مہکائی ہے, میں نے سمجھا کہ بیاباں میں بہار آئی ہے.
میری باہوں پہ تیری بدلی تیری پازیب سے ٹکرائی ہے.
تیرے ہاتھوں نے میری زلف جو مہکائی ہے, میں نے سمجھا.
جی ہزارہ سے ہمیں کال کیا کشمیر خان نے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کیا حال ہے مدثر منظر صاحب؟
آپ سنائیے.
سننے والوں کو
جی
بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام. آپ بتائیے خیریت سے ہیں؟
الحمد للہ اب تک تو انشاءاللہ خیرت سے ہو. اللہ تعالیٰ رحم کرے اس حالات پہ کہ پاکستان میں آج کل بہت زیادہ بارش ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ بہت تباہی بھی مچا دیا, لیکن چلو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توقع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے یہ رحمت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کرے کہ رحم.
بالکل بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ اپنے بندے کے لیے کرتا ہے, اور جب خشک سالی آ جاتی ہے, اب تھر جیسے علاقوں میں خشک سالی ہوتی ہے, تو اللہ سے بارش کی دعا مانگتے ہیں. بندہ خوش نہیں ہوتا, بندہ اپنا انتظام خود کچھ نہیں کرتا, بندے میں دور اندیشی نہیں ہے. کشمیر خان صاحب بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جی آپ نے کال کیا. نمی ہیں بہاولپور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
السلام, کیا حال ہے آپ کا؟
بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کہیے.
آپ نے اتنی اچھی بات کی نا, یہ جو جب اقدار پہ آ جاتے ہیں نا لوگ, پھر یہ سب بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لوگ کون ہیں, کہاں ہیں, کیسے حال میں ہیں, کس طرح ہیں, ان کے لیے کیا کرنا ہے. بس ان کو اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنا فائدہ سوچتے ہیں, جس میں اپنا فائدہ وہ کرتے ہیں. لوگ جاتے ہیں یہاں پہ, ابھی آئے وزیر اعظم صاحب چاچا شریف, انہوں نے کیمپ لگوائے ہیں, کیمپ لگے ہیں, اور وہ عارضی طور پہ جیسے وہ تشریف لے گئے ہیں وہ کیمپوں کا نشان نہیں. باجی جب تک انسان خود محنت نہیں کرے گا, خود ان لوگوں کے پیچھے نہیں پڑے گا, ہماری کبھی جو کام ہے وہ نہیں ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا. یہ ہم کہہ دیں گے یہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے. یہ صرف اپنی اختیارات پہ آتے ہیں, اپنے لیے سوچتے ہیں. آپ بتائیں انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے جو میٹرو بس بنائی اس کا کیا فائدہ؟ جو اتنے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے کچھ کرتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں اب ہم اورنج کا وہ بھی ٹرین بنائیں گے. خدا کے لیے ہمارے ملک کا سوچے, ہمارے لیے سوچے, عوام کے لیے سوچے. ان کو کس سے لاتے ہیں, یہ کیا کریں گے ہمارے لیے؟
بس کہتے ہیں نا,
میرا ٹیلی فون کاٹ دیں گے.
نہیں ٹیلی فون نہیں کاٹ دیں گے. نمی آپ نے بات ٹھیک کی ہے, لیکن اختیار دیکھیے جتنا اختیار ان کا ہے, بالکل، جتنا اختیار ان کا ہے اتنا آپ کا بھی ہے. ہر پانچ سال بعد ہی صحیح ایک موقع تو ملتا ہے ایسے لوگوں کو مسترد کرنے کا، ایسے لوگوں کے لیے ووٹ نہ ڈالنے کا. لیکن پھر وہی ہے کہ جب آپ خود کمزور پڑ جاتے ہیں نا اپنے ارادوں میں، تو پھر یہی نتیجہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو نمی اپنے آپ کی بات بہت درست ہے، بالکل آپ جب آئندہ ووٹنگ ہو تو اپنے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ بتائیے کہ ان کے ووٹ کی طاقت کیا ہے. تو بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور اب ہمارے ساتھ ہیں فہیم بنگش جی ہنگو سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رمن دستا ہے آپ کو اور میڈیا کی ضلع کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام.
میں وائس آف امریکہ، پہلی بات یہ کہ میں وائس آف امریکہ 2002 سے سن رہا ہوں، بہت مطلب کہ تفصیل سے سارے پروگرام سنتا ہوں، لیکن یہ پہلی مرتبہ میرے آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے.
اچھا اچھا، بڑی خوشی ہوئی.
اور جی، اور یہ پھر آپ کی دنیا ہی کی کمال ہے کہ میں نے اسی کی بدولت جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن میں 2013 میں ماسٹر کیا پشاور یونیورسٹی سے.
ارے واہ، بہت مبارک ہو آپ کو.
بہت شکریہ. لیکن اپنی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں بچی مدثر منظر صاحبہ یہ ہے کہ یہاں پر فقدان جو ہے وہ پولیس یوز کا ہے. یہاں پر ہم تب سوچتے ہیں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے پری پلاننگ نہیں کرتے ہیں. مطلب ہے کہ یہاں پر ٹھیک ہے ہم اس کو نیچرل ڈیزاسٹر کہہ سکتے ہیں، لیکن ہیومن میڈ ڈیزاسٹر بھی ہم اس سے کہہ سکتے ہیں.
جی بالکل فہیم. آپ دیکھیے اب یہاں یہی بات ہے کہ آپ کو جب یہ معلوم ہے نا، آپ جیسے نوجوانوں میں بڑی طاقت ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی بڑی آبادی اس وقت 52% کے قریب نوجوان جو ہیں وہ ایک پوری نسل تیار ہو چکی ہے. ان کی قوت کو ملک کی تعمیر کے لیے، ملک میں بہتری کے لیے کام آنا چاہیے. تو اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو ملائیے. اور دیکھیے سوات میں بھی اس دفعہ سیلاب آیا، چترال میں سیلاب آیا، اس طرف علاقے ڈوب رہے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ یہ جو آپ کی قوت ہے اسے آپ متحد کر کے استعمال میں لائیں، اپنے ذہن کو استعمال کیجئے، اپنے زور بازو کو استعمال کیجئے. بہت بہت شکریہ. تاج ولی خان ہے ہمارے ساتھ اورکزئی سے. جی السلام علیکم.
ہیلو.
جی ہیلو،
آواز آ رہی ہے؟
جی جی بالکل. وعلیکم السلام.
یہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ 5 سال کے بعد آپ کو تو بھی موقع ملتا ہے نا.
جی جی
ٹھیک ہے، بالکل موقع مل جاتا ہے تو وہاں پہ بھی دھاندلی ہو جاتی ہے. آپ یقین کریں کہ اس یہ ملک کرپشن کے انتہا پر پہنچ چکا ہے. صرف زدگان کے لیے یا متاثرین کے لیے جو رقوم آتی ہیں
جی،
اس میں اکثر کا حساب بڑے بڑے پیٹوں میں چلے جاتے ہیں. تو اس ملک کا کیا کیا ہم کہیں.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر کیا کیجیے گا. یعنی پھر تو یہی ہے کہ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اس کرپشن کا، اس برائی کا ساتھ دینا ہے یا اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. تاج علی خان بہت شکریہ. اور اگزئی سے آپ نے کال کیا تھا. ساجد محبوب عباسی ہیں ہمارے ساتھ بھوربن سے. جی السلام علیکم.
ہیلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ساجد محمود عباسی بات کر رہا ہوں، میری بھوربن سے.
جی جی جی
جی جی میں بہت عرصے سے یہ وی او اے سن رہا ہوں.
جی
بڑے وسوق کے ساتھ سنتا ہوں، بہت اچھے آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں. اور مس فارچونیٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن ایسا نہیں ہے جو لیٹ نائٹ تک کھلا رہے تاکہ ہم نیوز سنتے رہیں.
جی جی ٹھیک.
جی جی
جی جی بولیے.
تو برائے مہربانی میں ریکویسٹ کروں گا اپنی گورنمنٹ سے بی آف آف دا وی او اے کہ ایٹ لیسٹ کوئی اردو چینل، کوئی ریڈیو اسٹیشن کھلا رہے تاکہ ہمارے ویور جو ہیں لسنر وہ کچھ نیوز سنتے رہیں.
ٹھیک 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 ہے. تو یہ آپ نے وائس آف امریکہ کے ذریعے اپنے ارباب اختیار تک ایک بات پہنچائی ہے کہ آپ کو دیر تک کوئی ریڈیو چاہیے جہاں سے آپ خبریں سن سکیں. ٹھیک ہے ساجد محمود صاحب. جی اور ہمارے پروگرام تو ویسے سارے رات چلتے ہیں آپ کے لیے، تو صبح 7 بجے تک
سنتا ہوں.
جی
میں سوری معذرت سے، ایم سوری ٹو سے، بہت لیٹ نائٹ تک سنتا ہوں وی او اے.
جی 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 ٹھیک. بہت شکریہ ساجد محمود عباسی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. میرپور آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ کون ہیں؟ جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
الادیتا صاحب. جی وعلیکم السلام.
جی منتشا بہن السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
منتشا بہن عرض یہ ہے کہ ہم جو پاکستانی ہیں نا یہ ایک قوم نہیں بن سکے.
اوہو یہ تو ایک المیہ ہے، لیکن قوم بن بھی جائیں تو.
میں سعودی عربیہ میں رہا ہوں تقریباً 11 سال.
جی جی
تو ادھر ہر ایک بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر بندہ اپنے ملک کے لیے محبت رکھتا ہے.
صحیح.
لیکن ہم ادھر بلوچی پٹھان یہ وہ جب تک کہ کون نہیں بنے گا ہمارا ملک نہیں سدھرے گا.
بالکل ٹھیک. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے الادیتا صاحب, آپ کی جو سوچ ہے کوشش یہ کیجیے کہ اسے آگے بھی آپ بڑھائیں, لوگوں سے بات کریں, انہیں بتائیے کہ ہمارا صرف ہماری زندگی ہمارے گھر تک محدود نہیں ہے, گھر سے باہر جو زندگی ہے اس میں ہمارا کنٹریبیوشن, ہمارا حصہ ضرور ہونا چاہیے. آپ کا شکریہ. لطف علی بخاری ہیں میاں والی سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم, کیا حال ہے باجی, خیریت ہے؟
وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. جی
ٹھیک ٹھاک. جی
جی ہاں,
آپ کے پروگرام تو ہم باقاعدگی سے ہر اتوار کو سن رہے ہیں.
جی بہت شکریہ. اس دفعہ آپ کا خط نہیں آیا.
آج کا جو پروگرام ہے نا جی, وہ سیلاب کی نسبت سے آپ نے موضوع دیا ہے نا
جی, جی جی.
تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ حکومت کو کالا باغ ڈیم بنانا چاہیے. جب تک کالا باغ ڈیم نہیں بنتا یہ سیلاب ہر سال آتے رہیں گے.
ٹھیک ٹھیک, تو یہ آپ کی رائے ہے. بالکل ٹھیک. اب پاکستان میں ہر منصوبہ تو متنازع ہو جاتا ہے. کالا باغ ڈیم کے حق میں بھی لوگ ہیں, اس کے خلاف بھی لوگ ہیں. تو حکومت پھر بعض اوقات ایسے موضوع کو چھوڑ دیتی ہے اور اس کا نقصان پھر پورے ملک کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. لطف علی بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. اب اگر ہم صرف آپ سے کال پر بات کرتے رہیں گے تو خط رہ جائیں گے. بہت سے آپ کے فیس بک کے میسیجز ہیں, وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. پچھلے ہفتے آپ کا نام, آپ کا پیغام شامل نہیں ہو سکا تھا پروگرام میں, تو آج کم از کم نام تو آپ کا عید مبارک کے ساتھ ہم ضرور شامل کریں گے پروگرام میں. تو سب سے پہلے لنڈی کوتل سے ذاکر خان شنواری کا خط ہے. ویسے ذاکر خان آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ لنڈی کوتل میں سیلاب کی خبریں ہیں. خدا کرے کہ آپ کا گھر, آپ کے آس پاس رہنے والوں کا گھر سب محفوظ ہو اور کسی کا کوئی نقصان نہ ہو. آپ نے ہمیشہ کی طرح وائس آف امریکہ کو سراہا ہے. آپ نے کہا ہے کہ وائس آف امریکہ شفاف اور با اعتماد ادارہ مانا جا چکا ہے, دوسرے ذرائع اس کے سامنے دم توڑ چکے ہیں اور ساری دنیا کے اردو بولنے اور اردو سمجھنے والوں میں وی او اے نے بڑا نام کمایا ہے. وی او اے کی کارکردگی کو سراہنے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کی سب سے پہلے نمبر پر نئی اور تازہ عالمی خبریں ہیں. اس کے علاوہ تجربہ کار ٹیم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور ان پروگرام ہر دم رواں ہیں زندگی. اور اس کے علاوہ ان دا نیوز آج کے موضوع راؤنڈ ٹیبل, کہا ہے کہ سب خبروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میری کہانی میں شہناز عزیز اور کچھ تو کہیے, کچھ تو کہیے نا, اس پروگرام کے لیے بھی شہناز عزیز کی انہوں نے تعریف کی. ہر دم رواں زندگی کے لیے یاسمین جمیل کی تعریف کی ہے اور پروگرام خطاب کے کی بھی تعریف کی. آپ کا بہت بہت شکریہ ذاکر خان. اس کے علاوہ آپ نے صدا رنگ پروگرام کو بھی کہا ہے کہ یہ شاعری کے لحاظ سے ترقی کی جانب بڑھتا ہوا دیکھنے میں آتا ہے. دوسرے آپ نے لکھا ہے کہ عید کی خوشیاں, رمضان المبارک میں بھی آپ مکمل آپ نے روزے رکھے اور اس کے علاوہ آپ نے باقاعدگی سے ہمارے پروگرام سنے, بہت بڑی بات ہے. دین اور دنیا ساتھ ساتھ رکھنا یہ آپ کا کمال ہے. عید الفطر کی آپ نے مبارکباد بھیجی ہے, سب کو ٹھنڈی میٹھی عید کی مبارک دی ہے. آپ کے لیے بھی ہماری بہت سی دعائیں اور بہت بہت شکریہ ہم سب کی جانب سے. امید ہے کہ عید کا خاص پروگرام بھی آپ نے سنا ہوگا. آپ کے ساتھ ہیں شہاب ارمانی, آبشار ارمانی, تاجدار ارمانی, الماس ارمانی, ہدایت ارمانی اور مخمل ارمانی, اگر کوئی پشتو نام ہے تو معاف کر دیجیے گا, اختر زیب ارمانی, محمد افضل, ذر رحمان شاہ جی وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ خط میں زیادہ نام لکھنا اچھی بات نہیں ہے, آئندہ کم نام لکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہتر یہ ہے نا کہ آپ کے جو دوست اپنا نام سننا چاہتے ہیں انہیں کہیے کہ خط لکھیں, تو ہم بڑی خوشی سے ان کے خط کا جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کا بھی اور آپ کے دوستوں کا بھی, جتنے ارمانی تھے ان سب کا بہت شکریہ. اکری چوک, تحصیل فیض گنج, ضلع خیرپور میرا سندھ سے اداس محمد عثمان شہر بلوچ نے ہمیں خط لکھا ہے. انہوں نے عید مبارک بھیجی ہے اور کہا ہے کہ قیامت تا قیامت شاد رہو, آباد رہو, پھولوں جیسے, جگنوں جیسے, خوشبو جیسے, مہکتے دمکتے رہو, چاند ستاروں جیسے. بڑی اچھی اچھی دعائیں لکھی ہیں انہوں نے اور کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا بہت پرانا سامعی ہوں وی او اے کا. وی او اے کی پوری نشریات, تمام پروگرام بڑی چاہت اور لگن کے ساتھ سنتا ہوں. خط نہیں لکھ سکا دو تین ماہ سے کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں زخمی ہو گیا تھا, اس لیے بیٹھ نہیں سکتا تھا اور خط بھی نہیں لکھ سکا. تو کبھی کبھی فیس بک پر پیغام دیتا رہا. ہمیں امید ہے کہ اب آپ ٹھیک ہو گئے ہوں گے اور بہت دیکھ بھال کر چلا کیجیے. آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ حادثات سے محفوظ رکھے اور صحت مند رکھے, ہماری یہ دعا ہے. آپ نے عید مبارک بھیجی ہے, ہم سب کی جانب سے بھی آپ کے لیے بہت سی دعائیں. ویسے تو اب عید کا موقع نہیں رہا, سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, لیکن بہرحال عید ابھی گزری ہے اور آپ کے خط ہمیں اب موصول ہوئے ہیں تو ہم آپ کے یہ پیغام بھی شامل کر رہے ہیں. اسی طرح اقبال شاہ نے سرائے نورنگ ضلع لکی مروت سے سب کو عید کی مبارکباد بھیجی, سب سٹاف کو, سننے والوں کو, سب کو, تو آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمیں عید کی مبارکباد کا خط لکھا ہے بہت خوبصورت سجا کر ماسٹر عبد الغفار گجر نے, گجر لسنرز کلب چک نمبر 48 ڈی این بی بھاولپور سے. تو یہ ہمیشہ ہی اپنے خط میں بہت سارے رنگ ہمارے لیے بھیج دیتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, بہت خوبصورت. اور انہوں نے کہا کہ تمام پروگرام سنتا ہوں, بڑے معیاری ہیں, خاص طور پر آپ کا پروگرام, کیونکہ خط کا جواب آپ اچھی طریقے سے دیتی ہیں. انہوں نے لکھا بڑے احسن طریقے سے دیتی ہیں. ارے بس آپ کا خط اتنا خوبصورت ہوتا ہے تو پھر اتنی ہی خوشی سے جواب دیتے ہیں ہم. کہتے ہیں کہ ہاں آپ ہر سامع کو وقت دیتی ہیں, یہی خوبی ہوتی ہے پروگرام پیش کرنے کی. میری کہانی پروگرام شہناز عزیز پیش کر رہی ہیں, دراصل وہ جنت میں اپنا گھر بنا رہی ہیں. دوسرے نشر ہونے والے پروگرام بھی اپنی جگہ بہت معیاری ہیں, آپ کا ارسال کردہ کیلنڈر مل چکا ہے, شکر ہے کہ آپ نے یہ بتایا. تو کیونکہ جتنے بھی کیلنڈر ہم نے بھیجے تھے معلوم نہیں کہاں ہوا میں اڑ گئے یا کیا ہوا, کیونکہ بہت زیادہ رسپونڈ نہیں کیا لوگوں نے, نہیں بتایا کہ کیلنڈر ملا, زیادہ تر شکوہ ہی ہمیں ملا ہے. بہرحال اچھا ہوا کہ آپ کو کیلنڈر مل گیا اور آپ نے عید پر ہمیں یاد رکھا, بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمیں ایک خط ملا ہے اور یہ لکھنے والے ہیں محمد رفیق صاحب, انہوں نے گجراب مٹا والا تحصیل اور ضلع گجرات ہے یا گجراب لکھا ہے, اس طرح سے معاف کر دیجیے گا اگر مجھ سے غلطی ہوئی. تو بہرحال محمد رفیق صاحب نے لکھا ہے کہ آپ سب کو اسپیشل عید مبارک, کیونکہ پورا عملہ قابل احترام ہے اور آپ لوگ بڑی, میرے کہتے ہیں کہ یہ بات میرے ذہن میں ہے تو میں نے لکھ دی ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے آپ کا پروٹوکول دے سکوں. آپ کے تمام سٹاف کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, جس طرح خالد حمید صاحب خبروں شعبہ خبر کو سنبھالتے ہیں, اسی طرح حاضر جوابی میں شہناز عزیز ہیں. آپ کے جو والدین ہیں وہ بھی مبارکباد کے حقدار ہیں جنہوں نے آپ کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اس باعزت مقام تک پہنچایا. میری عمر تقریباً 70 برس ہے اور میرے ذہن میں آپ لوگوں کے لیے اچھا خیال ہے کہ آپ بہت اچھی طرح ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ آپ کو ایک خط لکھ دوں. انہوں نے کہا ہے کہ مساجد کے جو امام ہیں یا جو اس چھوٹی چھوٹی بستیوں میں نماز پڑھاتے ہیں, مسجدیں سنبھالتے ہیں, ان کا معاوضہ بہت کم ہے, ان کی تنخواہ بہت کم ہے, تو اس کے لیے کچھ کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اپنے مقامی طور پر آپ ان لوگوں کی مدد کا کچھ انتظام کریں. آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی بستی والوں کا ایک بہت بڑا فرض بن جاتا ہے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کیا. محمد رفیق صاحب اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اسی طرح خط لکھ کر ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہیے گا, ہمیں بہت خوشی ہوگی. اب آتے ہیں فیس بک کی جانب. مموسا پتن بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ملک مختار کہتے ہیں کہ سیلاب کا سدے باب تبھی ہو سکتا ہے جب ہم دریاؤں اور ندی نالوں پر ناجائز تعمیرات چھوڑ دیں, پانی کے بہاؤ کا راستہ ہم نے خود روک لیا ہے. ویسے لمحہ فکریہ ہے. کپواڑہ بھارتی کشمیر سے آصف میر کہتے ہیں سیلاب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زیادہ آنے لگے ہیں, ہمیں فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم کرنا ہوگی. وار فاروق, ڈاکٹر فیاض فاروق وار اور ہندواڑہ سے نایان فیاض ہیں ان کے ساتھ, ان سب نے پروگرام کو پسند کیا ہے اور کہتے ہیں کہ سیلاب خدا کی طرف سے آتے ہیں مگر ان کے خراب اثرات کو روکنے کے لیے حکومت کو توجہ دینی چاہیے. سید حسن رضا بخاری کہتے ہیں کہ یہ ٹاپک رکھ کر آپ نے ہمارے زخموں پر نمک چھڑک دیا, خدا نہ خواستہ. کہتے ہیں حکمران سیلاب آنے کے بعد حکم جاری کرتے ہیں, کاش دو ماہ پہلے بند مضبوط کر لیے جائیں. حکمران اپنے پروٹوکول کی رقم سے کچھ بند مضبوط کرنے پر لگا دیں تو کیا ہو. فیصل آباد سے رشید ناس کہتے ہیں آج کا موضوع وقت کے تقاضے کے مطابق ہے, جس ملک میں کرسی کے لیے لڑائی ہو تو کیسے ان سیلابوں کو اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے. ہر سال پانی ہماری کھڑی فصلوں کو, گھروں کو تباہ کرتا ہے, یہ سوچ اس وقت آتی ہے جب یہ مرحلہ بیت جاتا ہے. خیالی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم آئندہ سال یہ کر دیں گے, ہم ڈیم بنائیں گے, مگر سب جھوٹ ہوتا ہے. بڑے بڑے اعلان کیے جاتے ہیں مگر بے سود ہوتے ہیں. یہ سیلاب پاکستان کے عوام کی قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں, دنیا کی امداد بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچاتے, بس ملک کی حکومت چاہے تو سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں. شمس شنواری, آپ کو یاد ہوگا یہ عمرے پر گئے تھے, کہتے ہیں میں واپس آ گیا ہوں, پروگرام سنوں گا. تو آپ سن رہے ہیں, کہتے ہیں حکمرانوں کی ناکامی کے سیلاب سے نمٹنے کا بندوبست نہیں ہو رہا. اور ان کے ساتھ ہیں ان کے دوست سلیم شلمانی، ذاکر خان، سمید اللہ، عظمت رحیم، جواد خان، عالم خان اور نقیم اللہ. تو بہت شکریہ شمس شنواری، واپس آنے کے بعد آپ نے ہمیں یاد کیا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. محمد ارشد قریشی کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بجا فرمایا سیلاب ہر سال آتے ہیں لیکن سد باب کبھی نہیں کیا جاتا. بہت دکھ کے ساتھ حیرت ہوتی ہے کہ عوامی اور حکومتی سطح پر بارشوں کے برسنے کے لیے دعائیہ اجتماعات تو کیے جاتے ہیں لیکن بارش سے برپا ہونے والے سیلاب سے بچاؤ کے انتظامات نہیں کیے جاتے. اللہ کی طرف سے بارش کی صورت میں عطا کردہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. نہ ڈیم بنائے جاتے ہیں، نہ ڈوبنے والے علاقوں کو بچانے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات کیے جاتے ہیں. یہ سب تو درست مگر کرے گا کون؟ کیا صرف حکومت؟ اسنور کشمیر سے عائد اللہ ڈار کہتے ہیں قدرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی، حکمرانوں کو سیاست سے فرصت نہیں ملتی، ہمیں اپنی مدد آپ کی عادت ڈالنی چاہیے اور انفرادی سطح پر اقدامات کرنے چاہیے. بہت اچھی بات ہے. آرزو اشفا گزربل بنڈی پورہ کشمیر سے، انہوں نے کیا لکھا پڑھا نہیں گیا، کچھ رومن اردو ہے یا غلط انگلش ہے، بہرحال بہت معذرت. گزربل بنڈی پورہ کشمیر ہی سے سہیل شفیع نے بھی کچھ کہنا چاہا ہے مگر ہم نہیں سمجھے. شفیع صاحب تو کچھ دیکھیے، اگر ہو سکے تو اردو میں ہی لکھ دیجیے گا. اس کے علاوہ گلزار احمد، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں یہ حالیہ بارشیں اور سیلاب اچانک نہیں آ رہے، یہ ایسا موسمیاتی عمل ہے جو ہر سال دہرایا جاتا ہے اور صدیوں سے یہ عمل جاری و ساری ہے. ہر سال ساون بھادوں میں بارشیں ہوتی ہیں، انہی ایام کے دوران دریاؤں میں سیلاب آتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اچانک آنے والی قدرتی آفت ہے. کشمیر میں برسر اقتدار آنے والی حکومتیں اگر موسمی تغیر، بارشوں اور سیلاب کے سالانہ ریکارڈ کو سامنے رکھ کر اقدامات کرتی تو یہ موسم زحمت اور تباہی کے بجائے رحمت میں تبدیل ہو سکتا تھا. بارشوں اور سیلاب کے باعث ہر سال لاکھوں ایکڑ فٹ پانی ضائع بھی ہو جاتا، لاکھوں ہیکٹر فٹ. کریم خان لنڈی کوتل سے کہتے ہیں عام طور پر سیلاب کو قدرتی آفت سمجھا جاتا ہے، اسی لیے کوئی حکومت کو الزام نہیں دیتا اور ہر حکومت اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، سد باب نہیں کیا جاتا. انہوں نے بھی تجویز دی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جانے چاہیے. سید فردوس احمد ہریل ہندواڑہ سے، انہوں نے بھی کریم خان کی بات دہرائی ہے، کہتے ہیں حکمران سیلاب کو قدرتی آفت کہہ کر لوگوں کی توجہ اصل وجہ سے ہٹا دیتے ہیں. مدثر خان کانیلوان بیجواڑہ انتناگ کشمیر سے کہتے ہیں سب اپنی ذات کو سیلاب سے بچانا چاہتے ہیں مگر اس سے نجات کا راستہ تلاش نہیں کرتے. اسنور کلگام کشمیر سے اتھر لون کہتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، آج کل لوگوں کے اعمال ہی ایسے ہیں کہ قدرت جوش میں آ جاتی ہے. سمر خان گیالداریل سے کہتے ہیں چلو بھر سیلابی مٹیالے پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ ہر سال سیلاب تباہی مچاتا ہے، لوگوں کی قیمتی جانیں، املاک اور اراضی سب سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے مگر حکمرانوں کی عقل شریف میں یہ بات ہرگز نہیں آتی کہ کوئی پیشگی بچاؤ کا بندوبست بھی کیا جانا چاہیے. سیلاب نہ آتا، تباہی نہ مچتی تو لیڈروں کو مگرمچھ کے آنسو بہا کر جھوٹی ہمدردیاں بٹورنے، فوٹو سیشن اور امداد کے نام پر ملنے والی رقوم کی الٹ پھیر کا موقع کہاں سے ملتا. اتنے باشعور لوگ ہیں پاکستان میں پھر بھی ایسے حکمران ہیں، کچھ تو سوچئے. ارشاد علی اجن باندی ضلع نواب شاہ سندھ سے، جب تک نہری نظام درست نہیں ہوگا تب تک سیلاب آتے رہیں گے. غلام محمد مری گوڑتین محمد مری ضلع نواب شاہ سندھ سے، جب تک کرپٹ آفیسر کو سزا نہ دی گئی تب تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اشفاق سمندر سوپور بھارتی کشمیر سے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے وارننگ ہے کہ تم لوگ سدھر جاؤ ورنہ مجھے ایک نئی قوم بسانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. لنڈی کوتل سے کامران خان کہتے ہیں میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، سیلاب ہر سال آتے ہیں مگر آج تک ہمارے نمائندوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. تمام نہروں کو پہلے چوڑا اور پھر پکا کرنا چاہیے اور چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جانے چاہیے. انہوں نے عید کی ویڈیو ہم نے پوسٹ کی تھی، اسے پسند کیا تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. وائس آف امریکہ میں بھی ہم نے کچھ تھوڑی سی خوشی منانے کی کوشش کی عید کے موقع پر، جو ہمارا پروگرام تھا خاص اس کی ویڈیو آپ کو ہماری ویب سائٹ پر مل جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں. چیمبر سٹی سندھ سے بلوچ خان لغاری کہتے ہیں برسات تو خدا کی رحمت ہے مگر پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں، نقصان ہمارے حکمرانوں کو کچھ نہیں، جانیں تو غریبوں کی جاتی ہیں، پانی کی تقسیم درست نہیں، چنانچہ دریا بھر جاتے ہیں اور سیلاب آ جاتا ہے. واقعی اگر عام دنوں میں پانی جتنا جس کو ملنا چاہیے اس کی تقسیم درست ہو جائے تو دریاؤں میں فالتو پانی نہ رہے بلکہ آبپاشی کے کام آئے اور پھر ہو سکتا ہے کہ گنجائش بھی بڑھ جائے دریا میں. یہ بھی ایک رائے ہے. بنڈی پورہ کشمیر سے گوہر احمد آہنگر کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی اور انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ اتنے سیلاب آتے ہیں. اچھا جی. نصیر خان کہتے ہیں سیلاب قدرتی آفت ہیں, بنا بتائے آتے ہیں اور کسی ایک ملک یا مقام کے لیے نہیں, دنیا کے سب ملکوں کو مل کر ان کے سد باب کی کوشش کرنی چاہیے. سری نگر سے زین اشرف کہتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ندی نالوں کی کھدائی کی جائے اور نکاسی آب کا نظام پختہ کیا جائے اور اپنے اعمال پر توجہ دی جائے. ظہور سولنگی نے اردو میں لکھا اور جو آگے پیچھے ہو گیا ہے, تو کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کام حکومت کو کرنا ہوتا ہے. کچے کے علاقوں, بچاؤ بندوں میں اور وجوہات کے علاوہ مویشیوں کی وجہ سے بھی شگاف پڑتے ہیں. کچے کے علاقے کو صرف کھیتی باڑی کے لیے چھوڑا جائے اور رہائش پکے کے علاقوں میں رکھی جائے تو کچھ بہتری کے آثار ہو سکتے ہیں. تو ظہور سولنگی, اتنے بہت سے دنوں کے بعد پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. اب وہ نام ہم پڑھ دیتے ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے ہمارے لسنرز لیٹرز پر اپنے کمنٹس پوسٹ کیے تھے, لیکن آج بھی محمد عثمان احمدانی نے کوٹلہ مغلہ سے لکھا ہے کہ عید خدا کا تحفہ ہے, خوشی لیکن ایک حد میں رہ کر منانی چاہیے. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کیسے ان کے دو دوست عید کے دن دریا پر نہانے کے لیے چلے گئے اور پھر پانی میں ڈوب گئے. کتنی افسوسناک بات ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ خوشی بھی ایک حد میں ہونی چاہیے. جنگ شاہی سے ناز سردار علی بلوچ اور اسرار علی بلوچ نے بھی عید کی مبارکباد دی ہے. محمد عارف سندھی نے لیا سے عید کی مبارکباد دی ہے, تو آپ کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ جہانگیر سرگانا سرائے سدو خانے وال سے کہتی ہیں عید کا ٹائم گرمی کی وجہ سے ذرا جلدی رکھا گیا تھا, لہٰذا پہلے تو جلدی اٹھنا پڑا, جلدی تیار ہو کے نماز عید ادا کی, بس پھر تو کیا بتاؤں باجی, ہم دیہات میں رہتے ہیں اور باقی زیادہ رشتے دار شہر میں. صبح 8 بجتے ہی فون آنا شروع, کسی کی کوئی فرمائش تو کسی کی کوئی. بیگم کھانا بناتی رہی اور میں اوپر کے لوازمات پورے کرتا رہا. اوپن ہاؤس دعوت کا سماں پتہ نہیں کب رات ہو گئی. انتہائی خوبصورت جذبے, سچے رشتے اور خوشیاں, یہی تو عید ہے. آج ہمارا ریسٹ اور ہم دوسروں کے مہمان. کیسا رہا آپ کا عید کا دوسرا دن, یہ بھی بتائیے گا. حیدرآباد سے دامن علی نے بہت دنوں کے بعد فیس بک پر عید کی مبارکباد دی تھی پچھلے ہفتے, اور آپ سب مل کر ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا, ہم بھی دعا گو ہیں. چمن بلوچستان سے محمد صدیق مدنی, سید حسن رضا بخاری علی پور سے محمد عارف سندھی, میاں آصف جاوید شاد, مستقیم خان, شفیع بخاری, سہیل شفیع, محمد ضیاء, شاہ نواز جسکانی اور آصف میر, اس کے علاوہ غلام محمد مری اور وقاص خان, محمد عثمان نے کوٹلہ مغلہ سے, اور سمر خان نے بھی لکھا تھا بارہ ملا کشمیر سے, سید یعقوب نے بتایا کہ انہوں نے عید کے دن بلڈ دے کر اپنے دوست کی والدہ کی جان بچائی. کتنی اچھی بات ہے. لنڈی کوتل سے کامران خان اور ان کے دوست تھے فرحاد, بابو نور علی شاہ صاحب, قیوم کریم, اشفاق عدنان, وسیم اور جبار, سید فردوس احمد, اشفاق سمندر اور مدثر خان, ان سب نے پچھلے ہفتے بھی یاد کیا تھا اور اس ہفتے بھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اپنی پروڈیوسر نیلوفر مغل, انجینئر نشوان کالی اور اپنی میزبان مدثر منظر کو اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. چھپا لوں سیاں جی کا کہنا.